گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل بہت اہم سلسلہ ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آج بھی ملے گا انشاءاللہ عزوجل. آپ کی کال سے ہم شامل سلسلہ کریں گے پیدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں. آج دارالافتاء اہل سنت میں یہ میرا سوال ہے کہ جو اپنا اسلامی بہنیں پلکیں وغیرہ بنواتی ہیں تو اپنے چہرے سے جلد کے بال بھی نوچنا اور یہ پلکیں بنانا اور یہ اس طرح کے فیشن کرنا یہ کیسا ہے, اس کے بارے میں جب آپ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھووں سے متعلق تو سنا تھا, یہ پلکوں کا تو شاید پہلی دفعہ سنا ہے, کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان پلکوں کا تو شاید سبقت لسانی ان کا ہو گیا ہوگا, عام طور پر یہ سنا بھی نہیں ہے, ہوتا بھی نہیں, بلکہ پلکیں تو نقلی پلکیں عورتیں جو ہے وہ لگاتی ہیں. باقی جو بھاموں کا کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے تو حدیث مبارکہ میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے کہ جو بھاموں کے بالوں کو تراشتی ہیں اور ان کو باریک کرتی ہیں. باقی جہاں تک چہرے کے بالوں کا تعلق ہے, جیسے اپر لپس کے بال ہیں, اسی طرح عورتوں کے چہروں پہ اگر بال آ جاتے ہیں تو اس کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرعی طور پر اس کی اجازت ہے.
اچھا یہ تو ظاہر جو بنواتی ہے ان کے لیے آپ نے فرمایا, جو بناتی ہیں,
دیکھیں جو بناتی ہے یا بنواتی ہے دونوں کے متعلق ہی یہ حکم ہے.
ٹھیک, مزید ہم پوچھ لیں گے.
محمد مزمل رضا قادری یونان کے شہر تھیگا سے عرض کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں وہ بھول گئے ہیں, کچھ سجدہ صاحب کرنا تھا لیکن بھول گئے ہیں, تو بعد میں یاد آئے جب جماعت مکمل ہو گئی تھی تو پھر نماز شروع, تو جو پھر آنے والا مقدی ہے کیا وہ اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے گا؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی انہوں نے جماعت دوبارہ سے بھی شروع کر دی یعنی اس کا ازالے کے لیے, اب بعد میں آنے والا کیا کرے؟
جی سجدہ صاحب واجب ہوا, امام نے سجدہ صاحب نہیں کیا, سلام بھی پھیر دیا, اب بعد میں پتا چلا کہ سجدہ صاحب واجب ہو چکا تھا تو اب ان سب کی نماز ہوگی واجب الاعادہ.
ٹھیک ہے,
امام کی بھی اور جو مقتدی اس وقت موجود تھے ان کی بھی. اب جو بعد میں آنے والا شخص ہے وہ اس نماز میں شامل نہیں ہو سکے گا. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی ادائیگی انہوں نے کی, سجدہ صاحب واجب ہوا, سجدہ صاحب نہیں کیا, اب نماز دوبارہ اعادے کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو اب جو نیا شخص آئے گا وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے گا.
صحیح.
کیونکہ اقتداء کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کی اقتداء کی جا رہی ہے اس کی اور اس کی نماز برابر ہو. جیسے سامنے والا بھی نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے, یہ بھی نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے, جو امام ہے وہ بھی فرض پڑھ رہا ہے, یہ بھی فرض کی ادائیگی کر رہا ہے, یا امام کی نماز مقتدی کی نماز سے اعلیٰ ہو, مقتدی کی نماز کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہو. جیسے صحیح. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کسی وجہ سے ادا کر چکا تھا,
صحیح,
اب جماعت کھڑی ہوئی یہ مسجد میں ہی موجود ہے, اب اس کو حکم ہے کہ یہ نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جائے. اب امام تو فرض پڑھا رہا ہے مگر یہ نفل کی نیت سے شامل ہوا, اب اس کی نماز امام کی نماز سے ادنا ہے اور امام کی نماز اس کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے, تو امام کی نماز اور مقتدی کی نماز یا تو برابر ہو,
صحیح,
یا امام کی نماز اعلیٰ ہو.
اعلیٰ,
اس صورت میں تو اقتداء درست ہو سکتی ہے، مگر جب مقتدی کی نماز اعلیٰ ہوگی اور امام کی نماز اعلیٰ نہیں ہوگی، مقتدی کا تو اب فرض رہ گیا تھا،
ٹھیک،
امام کا فرض ادا ہو چکا ہے، اب جب امام جو نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ واجب الاعادہ تھی نماز دوبارہ پڑھنی تھی، اب وہ واجب الاعادہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کے فرض ہیں، اب یہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا،
ٹھیک جی. مزید کالز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں. سفر المظفر اس میں یہ بھی کہتے ہیں خالی کا چاند، اب اس کے اندر ایک دن ایسا بھی آتا ہے آخری بدھ، اب آخری بدھ کے دن جو ہے کاریگر وغیرہ کام نہیں کرتے، اپنے جو کام کرنے کے اوزار ہوتے ہیں انہیں صاف کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اور اس مہینے میں مطلب شادی بھی ابھی نہیں کرتے ہیں اور اس مہینے کو منوس بھی مانتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، خالی کا مہینہ،
یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بدشگونی پر مبنی ہیں اور اسلام بدشگونی کی اجازت نہیں دیتا. سفر المظفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ساری کے سارے کام اس میں کیے جاتے ہیں. یعنی آخری بدھ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، تو اس حوالے سے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اب اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اوزار جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، اس دن کام نہیں کرتے، اپنے اوزاروں کو صاف کریں گے، اس دن کوئی کام نہیں کریں گے، اور دیگر اس طرح کی جتنی بھی خرافات موجود ہیں وہ ساری کی ساری بدشگونی کی وجہ سے ہیں، اور بدشگونی لینے کی اسلام نے اجازت عطا نہیں فرمائی. چاہے سفر المظفر کا مہینہ ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، خالی کا مہینہ یہ نہیں ہوتا. خالی کا مہینہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، بیٹیوں کو رخصت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے اس کو خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. نیا کام شروع نہیں کرتے، نیا مکان نہیں خریدتے، نئے مکان میں شفٹ نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہیں تو وہ شروع نہیں کرتے. تو اس طرح کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام باتیں بدشگونی ہیں اور بدشگونی کی اجازت نہیں ہے. اور چونکہ سفر کے متعلق ہیں، سفر کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفرات، یعنی سفر کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں ایسی اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں یہ طریقہ کار رائج تھا کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے.
اچھا، یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہماری اس حوالے سے تربیت کر رہی ہے، سلسلوں میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے، لیکن ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، تو یعنی پہل کرنے والے افراد کم ہیں. یہ شادی جیسے ہم نے آپ نے فرمایا کہ بھائی شادی بھی اس مہینے میں کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، لا سفرا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیکن ہال شادی ہال خالی ہی پڑے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ ذہن میں وہ بات،
وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اصل میں آہستہ 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 ہی یہ چیزیں جو ہے ختم ہوں گی. اور جہاں تک کام کاج کا تعلق ہے تو اب بہت کم لوگوں میں یہ چیزیں،
یہ تو تقریباً ختم ہو گیا
ہے، یہاں کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کام نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا، تو آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ ذہن بنتا رہے گا. ابھی جیسے کسی کو فرسٹ ٹائم یہ بات پتا چلی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس سے پہلے اس کے ذہن میں یہی بات تھی. پھر جو عمومی طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ابھی اگر آپ کسی نوجوان کو سمجھائیں گے تو اس کو ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے، مگر جب یہ گھر جا کر بتائے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم شادی کی تاریخ سفر المظفر میں بھی رکھ لیں گے تو کوئی قباحت نہیں ہے، تو گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بہت زیادہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ نہیں اگر کیا تو ایسا ہوگا. ان کے پاس اس کی مثالیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ فلاں کا نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، فلاں کی رخصتی ہوئی تھی، ان کا جو ہے وہ گھر برباد ہو گیا، فلاں نے کاروبار شروع کیا تھا اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا. حالانکہ اسی طرح بہت سارے لوگ پورے سال میں کام کرتے ہیں، پورے سال میں شادیاں کرتے ہیں، یعنی سال کے دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں شادیاں کرتے ہیں، دوسرے دنوں میں کاروبار کرتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور ریشو بھی زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اس طرح ایک طرف 11 مہینے ہیں اور ایک طرف یہ ایک مہینہ ہے، تو ریشو بھی زیادہ ہوگا. دیگر مہینوں میں کام شروع کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہوگا زیادہ، ریشو اس اعتبار سے زیادہ ہوگا کہ 11 مہینے ہیں وہاں پہ، ان دنوں میں زیادہ لوگ کام کرنا شروع کرتے ہوں گے. مگر بس وہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا بڑے بوڑھوں کا کہ فلاں کا نقصان ہو گیا تھا، فلاں کی شادی ٹوٹ گئی تھی، لہٰذا اس مہینے میں نہیں کرنی، تو اس کو ختم کرنا چاہیے.
صحیح. تو مدی چل کے ناظرین عرض یہی کریں گے کہ اگر ہم کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جائیں نا، بہت زیادہ مصروف ہو جائیں، یعنی نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو جس کے حلال کمایا جائے، تو یوں کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے تو اس طرح کے فضول کاموں کی طرف نہ توجہ جائے گی نہ وقت ملے گا. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل ہماری اس حوالے سے تربیت کرتا ہے. جی مزید کالز لیں گے.
عبد المصطفی رضوی عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ طوطا حلال ہے یا حرام؟
طوطا کھا سکتے ہیں، طوطا حلال ہے شرعی طور پہ، کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک،
حلال جانور ہے، کھایا جا سکتا ہے.
کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. سجدوں کی تعداد میں اگر بھول ہو جائے کہ کتنے ہم نے سجدے کیے، ایک کیے، دو کیے، تین کیے، تو اس حوالے سے اب کیا کریں؟
دیکھیں سجدوں میں اگر بھول گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک رکعت انہوں نے پڑھی، اب کھڑے ہوئے تھے، اب ان کو یاد آیا کہ اس رکعت کے اندر جو رکعت میں ادا کر چکا ہوں اس میں معلوم نہیں میں نے کتنے سجدے کیے ہیں، تو اگر تو ایسی کیفیت ہے کہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، یعنی فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اب اس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہوگا کہ پانچ سال، سات سال، دس سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ بھی ان کے لیے کافی مشکل ہوگا.
صحیح.
تو اس میں جو بہتر صورت ہے وہ یہی صورت ہے کہ یہ غالب گمان کریں.
صحیح.
غالب گمان کریں، اگر ان کو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ میں نے مکمل سجدے کیے ہیں تو ٹھیک ہے.
صحیح.
اور اگر ان کا غالب گمان اس طرف نہیں جاتا، شک و شبہ میں ہی یہ رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے شاید ایک سجدہ کیا ہے، شک و شبہ میں رہتے ہیں، ایک کیے ہیں، دو کیے ہیں، شک و شبہ ہے، تو پھر اس کو ایک ہی شمار کریں اور اگلی رکعت میں تین سجدے کر لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں.
ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز کے اندر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں تو کیا یہ لازمی ہوتے ہیں؟ یعنی دو تین مرتبہ انہوں نے سمس کیا.
جی نماز کے اندر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز میں نوافل ہیں،
جی
اسی طرح مغرب کی نماز میں ہیں، عشاء کی نماز میں ہیں، ان معنوں میں تو لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا،
نماز بھی اس کی ہو جائے گی.
جی اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ شریعت کو یہ بھی مطلوب ہے کہ نوافل کی ادائیگی بھی کی جائے، نوافل کی ادائیگی کرے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا،
نوافل پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جی کالز لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غلام یاسین چشتی عطاری بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کرتے ہوئے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا بھول گئے، اور تشہد پڑھتے ہوئے، التحیات پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بعد سورت کوئی نہیں ملائی، اب اس وقت سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی یا اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟
کیا فرماتے ہیں؟ تشہد میں یاد آیا،
سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، جب ان کو یاد آیا ہے تو اب اپنی تشہد مکمل کریں، اس کے بعد سجدہ سہو کریں، دوبارہ تشہد پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں اور اس کے سلام سلام پھیر دیں.
ٹھیک. جی اگلی کون؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میں نظر رضا بات کر رہا ہوں. یہ اوراق مقدس جو ہوتے ہیں یہ کنویں میں ڈالتے ہیں، یہ کنویں میں اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ضرر تو نہیں کہلائے گا؟ تو جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
اور سے بات کر رہا ہوں جی. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب انسان ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے بعد وہ بالوں میں مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کنویں کے اندر جو مقدس اوراق وغیرہ ڈالتے ہیں یا سمندر میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن ان کا خیر کنویں سے متعلق ہے، تو یہ ضرر والی کیفیت بنے گی؟
نہیں، یہ شاید کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اوپر سے پھینک دیتے ہیں تو ان کا یہ اوپر سے
بے ادبی،
پھینک دینا کیسا ہے، بے ادبی ہوگا یا نہیں ہوگا، لگ ایسا رہا کہ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے. دیکھیے اول تو یہ ہے کہ کنواں وہ کس طرح کا ہے، وہ بالکل بند ہو چکا ہے یا لوگ اس کو ابھی تک بھی استعمال کرتے ہیں؟ اگر تو لوگ اس کو ابھی بھی استعمال کرتے ہیں کنویں کو، تو ظاہر ہے کنویں کے اندر اگر مقدس اوراق کو ڈالیں گے، وہ پھیلیں گے اور پھر جو ہے وہ بالٹی کے ساتھ جب پانی باہر نکالا جاتا ہے ڈول کے ساتھ، تو مقدس اوراق بھی باہر آئیں گے.
صحیح.
تو ایسی جگہ پہ نہیں ڈالنے چاہیے. ہاں اگر وہ بالکل بند ہو چکا ہے، ابھی اس کا اس میں استعمال وغیرہ اس کا نہیں ہے، تو جو ان کو ایک خدشہ ہے اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ظاہر ہے مقدس اوراق ہیں،
صحیح.
قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت کسی بات کے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ ہے، یا حدیث طیبہ لکھی ہوئی ہے، یا مقدس کلمات لکھے ہوئے،
صحیح،
تو اب ان کو یوں کنویں کے اوپر سے یوں نیچے پھینکا نہ جائے، اس کا طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ کسی رسی وغیرہ سے باندھ کر اس کو آرام سے نیچے اتار دیا جائے.
صحیح.
یعنی یہ صورت میں ہے کہ کنواں استعمال نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر کنواں استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ طریقہ وہاں اختیار نہ کریں، کیونکہ کنواں اگر استعمال میں ہے تو پھر وہ کاغذات باہر نکلیں گے،
پانی کے ساتھ آئیں گے.
ایسی جگہ پر ان کاغذات کو دفن کر دینا چاہیے جہاں پہ لوگوں کے پاؤں وغیرہ نہ پڑیں،
یا سمندر وغیرہ میں ڈلوا دیں،
یا سمندر میں ڈلوا دیں، یا دریا میں کسی چیز میں ڈال کر اس میں کوئی پتھر وغیرہ ڈال کر جو ہے وہ دریا کے اندر بیچ میں جا کر ڈبو دیں تاکہ ورق وغیرہ باہر نہ آئیں.
اچھا دوسری کال یہ تھی کہ اگر غسل فرض ہے اور اس صورت میں مہندی وغیرہ لگانا، غالباً اس حوالے سے پوچھا،
غسل فرض ہے اور اس صورت میں مہندی لگائی ہے تو کوئی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتا.
البتہ بال کاٹنے وغیرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ
بال کاٹنے کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ جب غسل جنابت لازم ہو چکا ہو
جی
تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بال نہ کاٹے جائیں، غسل جنابت کرنے کے بال کاٹے جائیں.
ٹھیک جی. مزید کال.
دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ گھر میں اپنے محرم کے ساتھ جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ اپنی زوجہ، بہنیں، بچوں کے ساتھ جماعت قائم کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر.
اچھا ایس ایم ایس بھی ہے کہ گھر کے اندر مرد و عورت، یعنی یہ گھر کی فیملی، ایک ہی کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ جماعت نہیں ہے وہ؟ یہ جماعت سے متعلق سوال ہے.
دیکھیں ویسے تو نماز پڑھنے کی، یوں گھر میں مرد نماز پڑھتے ہیں، عورتیں نماز پڑھتے ہیں، اس طرح تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے.
صحیح.
مگر جماعت کے ساتھ جب نماز کی ادائیگی کریں گے،
صحیح،
کہ مرد جماعت کروا رہا ہے، پیچھے عورتیں بھی جماعت میں ہیں، مرد بھی جماعت میں موجود ہیں، تو اس صورت میں بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ عورت کی محاذات کا مسئلہ آتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، جو جماعت کروانے والا ہے عورتوں کی بھی اس نے نیت کی ہوئی ہے اور عورت بھی اس کے ساتھ اسی جماعت میں شامل ہے، تو اس صورت میں جو عورت کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو آگے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ عورت کی محاذات کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ اور بھی شرائط موجود ہیں، تو اس لیے اس میں بہتر صورت یہی ہے، عورتوں پر جماعت واجب بھی نہیں ہے، تو اگر گھر کے اندر نماز کی یوں ادائیگی ہو تو الگ الگ ہی نماز کی ادائیگی کریں، کیونکہ اس مسئلے کی جو تفصیل ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی.
صحیح.
تو اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو مرد ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں ان کی نماز نہ ہو.
اچھا اس میں یہ کہ مرد اگر گھر میں جماعت کریں، صرف مرد ہی اس میں، جیسے بھائی وغیرہ سب مل کے، جبکہ اس میں امام جو ہو وہ اس کے اندر امامت کی شرائط بھی ہوں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟
آدھے کہ گھر میں کسی وجہ سے اگر نماز کی ادائیگی ہوئی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ جو محلے کی مسجد ہے اس کی جماعت واجب ہے.
ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے.
اسلم دال ضلع تک سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں صدقہ دینا ہے، اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال بھی دے دیں.
حسن عطاری بات کر رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو صدقہ ہوتا ہے، بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، جو صدقہ کرتا ہے وہ کھا سکتا ہے، یا اس کا مکمل طریقہ کار بتائیں، یا دوسروں کو کھلا سکتا ہے، اپنے رشتے داروں کو بھی؟
دونوں کول صدقے سے متعلق ہی ہیں.
صدقے سے متعلق ہیں. پہلا سوال تو یہ تھا کہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ کار ہے. دیکھیں صدقے میں جو سب سے بہترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کی چیز دی جائے.
صحیح.
جو سب سے بہترین صورت ہے وہ یہ ہے. یعنی ہم نفلی طور پہ صدقہ دیتے ہیں، ہم کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے کسی کو دے دیتے ہیں. اب اگر اس کے بیچارے کی ضرورت راشن کی ہے یا اس کو گھر کی اور کوئی چیز لے کر آنی ہے تو وہ گوشت کا اس اعتبار سے وہ کیا کرے گا؟
صحیح.
تو سب سے بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والی جو والا جو مستحق ہے، جو غریب ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو کوئی چیز دی جائے. اور جو دوسرا سوال تھا کہ صدقے کا گوشت ہے،
صحیح،
وہ کس کو کھلا سکتے ہیں، کس کو نہیں کھلا سکتے، تو نفلی صدقہ ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی کباب نہیں ہے، کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ ضرورت مند کو دیا جائے. ہاں اگر صدقہ واجبہ ہے، یعنی کسی نے اپنے اوپر قربانی لازم کر لی تھی جانور کی، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور قربان کرنا مجھ پر لازم ہے، یعنی منت مانی تھی، زبان سے الفاظ ادا کیے تھے، تو اب اگر کوئی جانور اس لیے وہ ذبح کرتا ہے کہ میں اپنی منت پوری کرنے لگا ہوں، تو اب وہ شرعی فقرا کو ہی کھلا سکتا ہے.
صحیح.
اغنیا کو نہیں کھلا سکتا.
ٹھیک. اچھا بچپن میں اگر قسم کھائی تھی، اور ظاہر بچپن میں جب نابالغ تھے تو اس وقت اندازہ نہیں تھا یا احکام بھی پتہ نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد یہ یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں قسمیں کھائی تھی تو اب کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں نابالغی کی صورت میں اگر کوئی قسم کھائی تھی اب اگرچہ اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم ہو رہا تھا تو چونکہ اس وقت مکلف نہیں تھا اس لیے کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی جھوٹ بولا تھا جیسے عمومی طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں.
صحیح.
والد نے یا والدہ نے پوچھا کیا تم نے فلاں کام کیا تھا، کیا تم نے پیسے لیے تھے یا فلاں جگہ پر گئے تھے، تو کہہ دیا گئے تھے پیسے لیے تھے، کہہ دیا کہ نہیں گئے تھے، تو یہ ویسے ہی جھوٹی قسم ہے، اس پہ ویسے بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا.
صحیح.
اور اگر کفارہ لازم ہونے کی صورت ہو بھی تو اس وقت مکلف نہیں تھے تب بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا مساجد کے اندر جو قرآن پاک ہوتے ہیں ظاہر قرآن تلاوت کے لیے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو سینکڑوں کی تعداد میں بھی وہ رکھے ہوتے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا استعمال نہیں ہو رہا، رمضان شریف کے مہینے میں ہوتا ہے عموماً، تو کیا ان کو ہم گھر لا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟
دیکھیں گھر لانے کی اجازت نہیں ہے، ایسی صورت میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں جو قرآن مجید فرقان حمید رکھے ہوئے ہیں کسی دوسری مسجد میں اگر ضرورت ہے تو دوسری مسجد میں دے دیے جائیں. یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے ہم نے صدقے کے متعلق پہلے جواب دیا کہ صدقہ جب دیں تو دیکھ لیں کہ سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہماری مساجد میں ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعداد بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور مسلسل لوگ مزید قرآن مجید فرقان حمید وہاں پر رکھ بھی رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
اب ایک وقت میں قرآن پاک پڑھنے والے چند افراد ہی ہوتے ہیں.
صحیح.
اگرچہ مستقل بہت سارے لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں کچھ زیادہ رجحان ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس میں بھی چند لوگ ہی بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے،
صحیح.
مسجد کی انتظامیہ سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے. وہ چیز پھر مسجد کو دی جائے تاکہ مسجد کا فائدہ بھی ہو. ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید مسجد میں رکھ دینا بے شک ثواب کا کام ہے، لوگ پڑھیں گے ثواب ملے گا، مگر یہ کہ اب پہلے ہی 100 قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے 100 قرآن پاک خرید کر اور لا کر مسجد میں رکھ دی ہے تو اب وہ مسجد والوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر رکھے رکھے شہید بھی ہوتے ہیں. تو یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں مسجد انتظامیہ سے بات کریں کہ ہم مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے، اسی لیے پھر جو ہے وہ رقم وغیرہ دے دی جائے یا وہ چیز لا کے دے دی جائے.
سوال یہ ہے کہ قبرستان میں اگر ہم جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قبر کھل گئی ہے تو اب کیا کریں، اس کے اندر مٹی ڈال دیں یا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں قبر اگر کھل جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار اولاً تو یہی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی مٹی وغیرہ گر گئی ہے اتنی مٹی اس کے اوپر سے اٹھا لی جائے.
صحیح.
کہ میت ظاہر نہ ہو.
صحیح.
اب پھر کسی اچھے کاریگر کو دکھا کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ سائڈوں پہ دیواریں کر کے سلیبز وغیرہ اس میں لگا لی جائیں. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مٹی بھر دیتے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر سلیب لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر مٹی اٹھانا ممکن ہے اور اتنی مٹی اس کے اوپر سے اٹھا لی جائے تاکہ میت کے اوپر جو بوجھ ہے مٹی کا وہ ختم ہو جائے.
ٹھیک. جی مزید کالز.
اگر کوئی شخص اس طرح کا جملہ کہے کہ اللہ اوپر ہے یا اوپر والا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
جی کیا فرماتے ہیں، یہ بولا جاتا ہے؟
دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علماء بھی ہمارے اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، احادیث طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے
جی.
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے احادیث طیبہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے تو پھر تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ یہ کفر نہیں ہے.
صحیح.
ہاں اگر وہ اس اعتبار سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جہت کا تعین کرنا کہ وہ فلاں طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جگہ کا تعین کرنا کہ فلاں جگہ پر ہے، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے.
ٹھیک ہے. جی اگلی کال.
میر اتاری ارون آباد سے بات کر رہا ہوں جی. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر سفر میں ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اگر لوور کی پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعت پڑھیں گے یا دو رکعت پہ سلام پھیر دیں گے یا پھر آخری دو رکعت کے ساتھ اگر ملے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے؟ یہ مفتی صاحب سے پوچھ.
جی سفر کے اندر اب گیپ اتنا ہے، مطلب سفر میں آ رہا ہے کہ ایک گھنٹے کا ریسٹ ہے یا جو بھی، اب اس میں جماعت قائم ہو گئی ہے تو کیا کریں گے نماز؟
ان کے سوال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جماعت کروانے والا ہے وہ مقیم ہے.
صحیح.
جیسے سفر میں جا رہے ہیں 200 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے.
صحیح.
100 کلومیٹر کا سفر کر لیا یا 50 کلومیٹر کا سفر کر لیا، اب جس جگہ پہ یہ رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں نماز کے لیے, وہاں مقیم امام موجود ہے, تو دیکھیں مسافر کے لیے جو حکم شرعی ہے قصر کرنے کا, وہ اس صورت میں ہے جبکہ یا تو مسافر ہی ہوں سارے کے سارے, جو امام ہے وہ بھی مسافر ہو, جو مقتدی ہیں وہ بھی مسافر ہوں, یا یہ اپنی الگ سے نماز پڑھتا ہو پھر قصر کرنے کا حکم ہے.
صحیح.
کہ چار رکعت کی جگہ یہ دو رکعت پڑے گا. ہاں اگر امام مقیم ہے اس کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو پھر قصر نہیں ہے, پھر مکمل نماز کی ادائیگی ہی کریں گے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کون.
میں ایک بینک میں گیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی آپ یہ 15 سال کی کمیٹی ہے تو یہ آپ کمیٹی ڈال لیں, ہر مہینے اگر آپ 60,000 دیں گے تو 12,00,000 روپیہ آپ کو 15 سال کے بعد ملے گا یا 15 لاکھ ملے گا, یہ کمیٹی ہے اور یہ سود نہیں ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟
کیا فرماتے, کوئی نیا انداز لگا ہے؟
نہیں, نیا انداز نہیں ہوگا. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عام آدمی بینک میں جاتا ہے,
صحیح,
یا کسی ایسے ادارے میں جاتا ہے, اب اس کے ذہن میں کوئی بھی چیز موجود ہی نہیں ہوتی,
صحیح,
اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سود کس صورت میں ہوگا, اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ناجائز کس صورت میں ہوگا, اس کے لیے ان کا یہ جملہ کفایت کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے, یہ سود نہیں ہے.
صحیح.
بابو ان کا یہ جو جملہ ہے وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ بی سی ہے.
بی سی.
اب انہوں نے کہا کہ 60,000 روپیہ یہ منتھلی دیں گے اور 15 سال تک یہ سلسلہ رہے گا, 12 یا 15 لاکھ روپیہ یہ واپسی کریں گے. شاید یہ سمجھے نہیں, یہ تقریباً 15 سال تک جمع کروائیں گے تو 1 کروڑ روپے سے اوپر کی رقم پہنچ جائے گی. تو یہ سمجھے نہیں اس بات کو. مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس طرح جو انہوں نے بی سی کی صورت بیان کی ہے, دیگر صورتیں بیان کی ہیں, ممکن ہے اس میں بھی ایسا ہی ہو کہ 15 سال کی ان کو وہاں سے ایک پالیسی ٹائپ مل جائے.
صحیح.
کہ یہ 15 سال کی آپ کی بی سی ہے.
صحیح.
15 سال میں منتھلی 60,000 روپے کے حساب سے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہر مہینے جمع کرواتے رہیں. اگر مثال کے طور پر آپ نے 10 سال تک پیسے جمع کروائے اور اب آپ کا انتقال ہو گیا,
صحیح,
اب آپ کو 15 سال میں جتنے پیسے بننے تھے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے. یا یہ بھی صورت ہے کہ اگر آپ 15 سال تک ہی پیسے جمع کرواتے رہیں گے, بیچ میں نکالیں گے نہیں, تو 15 سال میں جتنے پیسے آپ کے جمع ہوئے ہوں گے اس سے اتنے اتنے زیادہ ہم پیسے آپ کو دیں گے. تو دونوں ہی صورتیں سود کی صورتیں ہی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے گھر میں عورتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ عورت پر تو جماعت ویسے بھی واجب نہیں ہے, تو ایس ایم ایس یہ آیا کہ عورت پر عید کی نماز فرض ہے یا نہیں؟
نہیں, عورت پر عید کی نماز بھی فرض نہیں ہے, عورت پر جمعہ کی نماز بھی فرض نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح قضا نماز جو ہوتی ہے, تو قضا نماز پڑھیں یا جو نمازوں کے اندر نوافل ہیں اور سنت غیر موقعہ ہیں ان کو بھی پڑھا جائے اور قضا نماز کو بھی پڑھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے؟
دیکھیں, علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ سنت غیر موقع اور نوافل کی جگہ قضا نمازوں کی ادائیگی کی جائے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس مقام پر بھی اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے.
صحیح.
اس کے علاوہ اگر اس کو وقت ملتا ہے تو اس مقام پر بھی اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرتا رہے.
صحیح.
تاکہ اس کی جو قضا نمازیں ہیں وہ جلد سے جلد ادا ہو جائیں.
ٹھیک. لیکن اگر کوئی بالفرض قضا تو پڑھ رہا ہے, آپ نے جواب تو ارشاد فرما دیا, لیکن بعض اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ سنت غیر موقع بھی مجھے پڑھنی ہے, نوافل بھی مجھے پڑھنے ہیں اور میں قضا تو پڑھ ہی رہا ہوں, تو یہ اس کا فیل.
دیکھیے, یہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے.
صحیح.
کہ جیسے نماز کی سنتیں ہیں, نماز کے نوافل ہیں, یہ وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھتا ہے, تو درست تو یہ بھی ہے, مگر اس میں بہتری اسی اعتبار سے ہے کہ اس طرح سے ادائیگی کرے گا تو اس کی نمازیں جلدی ادا ہو جائیں گی.
اچھا, اگر کسی شخص نے ایس ایم ایس ہی آیا کہ سود کی نیت سے بینک میں پیسے رکھا ہے اور اچھی رقم جمع کر لی, مگر ایک پیسہ بھی اس نے استعمال نہیں کیا, تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا اس حوالے سے؟
دیکھیں, ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کیا, اول تو یہ ہے کہ جب سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا, یعنی اس میں یہ اس نے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں پیسے جمع کرواؤں گا, مجھے اس کے اوپر رقم ملے گی.
ٹھیک.
اول تو یہ معاہدہ کرنا ہی ناجائز ہے.
صحیح.
اس معاہدے کا جو گناہ ہے وہ سر پر رہے گا.
صحیح.
پھر رقم جمع ہوتی رہی, ابھی تک اس نے استعمال نہیں کی, تو اس صورت میں جب اس کو وہ رقم ملے گی اس پر یہ لازم ہوگا کہ جتنی اس کی ذاتی اپنی رقم ہے وہ اپنے پاس رکھ لے اور بقیہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے
صحیح.
کسی ایسے شخص کو دے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہو.
ٹھیک.
اب بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم پیسے رکھوا دیتے ہیں بینک میں اور جو بھی نفع ہمیں وہاں سے ملے گا اس سے ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے. یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. سیونگ اکاؤنٹ کسی نے کھلوایا جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کو بند کروانا ضروری ہے.
صحیح.
اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیتا ہوں غریبوں کی مدد کرتا رہوں گا تو یہ بھی غلط ہے کہ خود ایک ناجائز کام میں مبتلا ہو کر اب دوسرے کی مدد کر رہا ہے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائے کہ الٹی جو ہوتی ہے اور روزے کے اندر بھی یہ سوال ہمیں آتا ہے عام دنوں میں بھی آتا ہے تو اس سے وضو پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
دیکھیے اگر قے ہو جائے
جی
اور منہ بھر قے جس کو کہتے ہیں ہم
جی
کہ جس کو روکنا دشوار ہوتا ہے روکنے سے رکتی نہیں ہے یہ منہ بھر قے ہو وہ کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا جو پیلا سا پانی نکلتا ہے اس کی ہو تو اس صورت میں یہ وضو کو توڑ دے گی.
صحیح. اچھا چکوال سے یہ ہمیں ایس ایم ایس آیا اس حوالے سے کہ گھر کے اندر ظاہر بھائی بہن وغیرہ ساتھ ہی رہتے ہیں تو اگر وہ بھائی کے کسی چیز کو استعمال کریں اور بھائی کو پتا نہ ہو تو اس حوالے سے ان پر کیا حکم لگے گا؟
دیکھیں ایک ہی گھر میں جب بہن بھائی رہتے ہیں تو اب ہر جگہ پر کیفیات مختلف ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
بعض بہن بھائیوں کے اندر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور بعض چیزوں کے اعتبار سے بعض خاص چیزوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں اگر استعمال کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسے ایک بھائی کی بائک کھڑی ہوئی ہے اور وہ دوسرا بھائی بھی بلا جھجک اس کو اس کے سامنے بھی استعمال کرتا ہے بعد میں بھی استعمال کرتا ہے اس کو کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو جو تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس طرح کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معلوم ہے کہ کسی طرح بھی سامنے والے کو برا محسوس نہیں ہوگا تو اس میں تو شرعی طور پر اجازت ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور ہاں اگر معلوم ہے کہ فلاں چیز استعمال کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر دوسری چیز استعمال کی تو بھائی غصہ کرے گا یا اس کو برا لگے گا تو پھر ایسی چیزوں کے متعلق پوچھنا ضروری ہے. اگر پوچھنے کے بغیر استعمال کریں گے تو گناہگار ہوں گے.
ٹھیک. جی کال لیں گے.
جی طوطا تو پنجے میں پکڑ کے چیز کھاتا ہے تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو پنجے میں چیز پکڑ کے جانور کھاتا ہے وہ حرام ہے. اس کے لیے رہنمائی فرمائیے.
کیا فرماتے ہیں؟ طوطا جو ہے کسی چیز کو جب کھاتا ہے تو وہ اپنے پنجوں سے اس کی گرفت کرتا ہے پکڑتا ہے.
نہیں دیکھیں یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کو قاعدہ کلیہ نہیں کہا جا سکتا.
صحیح.
جو انہوں نے بیان کیا ہے اس اعتبار سے اس کو قاعدہ کلیہ نہیں کہا جاتا اور جہاں پر قواعد وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ بعض صورتیں جو ہے وہ استثناء کی بھی ہوتی ہیں.
جی.
تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ طوطا اگرچہ اس طرح سے چیز کھاتا ہے مگر اس کے باوجود یہ حلال ہے.
جی اگلی کال.
عرض ہے کہ قضا نمازیں پڑھنے کا وقت بتا دیں کہ کس وقت کس نماز میں قضا نمازیں پڑھی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قضا نمازیں کس وقت پڑھی جائیں؟ وقت
دیکھیں قضا نمازیں جو ہے وہ فقط جو تین مکروہ اوقات ہیں ان میں نہیں پڑھ سکتے.
صحیح.
اس کے علاوہ جب بھی قضا نماز کی ادائیگی کرنا چاہیں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. اب ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز پڑھی اس کے ساتھ فجر کی قضا کر لی عصر کی نماز پڑھی اس کے ساتھ ظہر کی قضا کر لی ایسا بھی کر سکتے ہیں یا ہر نماز کے ساتھ وہی نماز جو ہے وہ قضا کر سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے. فقط جو مکروہ اوقات ہیں ان میں نہیں پڑھ سکتے.
صحیح. اچھا اس میں یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کس طرح پڑھیں عوام کے سامنے پڑھیں چھپ کر پڑھیں؟
ہاں اس میں تو احتیاط ضروری ہے بالخصوص ان مقامات پر جہاں پر نوافل کی بھی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
جیسے عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نوافل کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یوں ہی جو فجر کا وقت ہے اس میں بھی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب اگر یہ نماز ادا کرے گا تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اس وقت میں نوافل ادا نہیں کر سکتے تو یقیناً یہ شخص اپنی قضا نماز ادا کرتا ہے. تو جب ان مقامات پر احتیاط کی جائے جب ایسی صورت ہو تو پھر گھر پر نماز کی ادائیگی کریں.
ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے عورتوں پر جمعے کی نماز لازم نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا وہ صلاۃ التسبیح کی نماز اور اس طرح مل کر پڑھ سکتی ہیں؟
بعض لوگوں پر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ
جی
جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گی تو اس جگہ پر جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی ضرورت ہے وہ پڑھنی لازمی ہے. دیکھیں یہ غلط مشہور ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورت پر جمعے کے دن جمعے کی نماز فرض نہیں ہے اس پر جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز فرض ہے.
ٹھیک ہے.
وہ ظہر کی نماز کی ادائیگی ہی کرے گی.
صحیح. باقی یہ نوافل اس کے علاوہ اگر
نوافل اگر پڑھنا چاہیں صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کو لازمی نہ سمجھا جائے.
مزید ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. اچھا حضور ارشاد فرمائیں، جو بزنس ہوتا ہے، کاروبار جو کیا جاتا ہے، تو ایک تو بات کا یہ ذہن بن گیا کہ بغیر جھوٹ کے تو گاہک مطمئن ہی نہیں ہوگا، تو کیا جھوٹ بول کر کر سکتے ہیں؟ اور جھوٹ بول کر جو کیا تو اب اس مال کا کیا ہوگا جو کمایا گیا؟
دیکھیں اول تو یہ عمومی طور پر ذہن تو ہمارے ہاں ہے کہ جھوٹ بولیں گے جب ہی ہماری چیز بکے گی ورنہ نہیں بکے گی. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے.
صحیح.
جو چیز ہے گاہک نے پوچھی اس کو بتا دی کہ یہ چیز آپ کے سامنے ہے، اور اگر کوئی خرابی ہے تو خرابی بھی بیان کر دیتے ہیں.
صحیح.
اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم گاہک کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمیں اتنے کی پڑی ہے اور ہم آپ کو اتنے کی دے سکتے ہیں، جب تک گاہک مطمئن نہیں ہوگا.
صحیح.
یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے. اب یہ ذہن بنا ہوا ہے تو سبھی لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، کوئی شخص آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے آتا ہے، تو آپ کو جتنے میں وہ وارے میں ہے، جتنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کم از کم اتنا نفع رکھنا چاہیے تب میرا کاروبار آگے چلتا رہے گا، میرا ٹھیک گزر اوقات ہوتا رہے گا، آپ اتنا نفع رکھ کے اس کو بتا دیں کہ میں اتنے کی آپ کو دوں گا، اس سے کم میں نہیں کر سکتا. اب جان بوجھ کر یہ کہنا، اچھا سامنے والا سوال بھی نہیں کرتا.
صحیح.
دیکھا ہوگا آپ نے کہ گاہک جا کر کبھی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ چینی آپ کو کیسے کلو پڑی تھی.
صحیح.
یا کپڑا جو ہے وہ آپ کو کیسے گز پڑا تھا، حالانکہ وہ سوال بھی نہیں کرتا.
صحیح.
یہ ان کی اپنی ہی عادت ہوتی ہے، وہ زبان کے اوپر ایسے الفاظ ان کے چڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی عادت ہوتی ہے، خود ہی بولیں گے.
صحیح.
حالانکہ گاہک عام طور پہ نہیں پوچھتا.
صحیح.
کہ آپ کو کتنے کی پڑی ہے جو آپ مجھے اتنے کی دے رہے ہیں، گاہک نہیں پوچھتا، بس اپنی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے تو خود ہی بتاتے ہیں. تو جب گاہک بھی نہیں پوچھ رہا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر خام خام میں جھوٹ بولنا، اور ظاہر ہے جب جھوٹ بولیں گے، اگرچہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے آپ نے پیسے لیے ہیں، حلال چیز ہے، حلال طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، اگرچہ اس سے جو رقم آپ کو ملے گی وہ آپ کے لیے جائز ہوگی، مگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس میں سے برکت ختم ہو جائے گی.
مدینہ شریف کے ناظرین، سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.